बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ावी निगाह के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं नाज़रीन। आज भी हम हफ़्ते के अहम वाक़यात पर तज़ियाती नज़र डालेंगे। तो आइए सबसे पहले मुलाहिज़ा फ़रमाइए आज की गुफ्तगू की सुर्खियाँ।
पाकिस्तान को इंतबाह, तुर्की की शाम मुखालिफ पॉलिसी, गुजरात फसादात और अदालती फैसला, रूस की नई खारजा पॉलिसी की खदुखाल, ईरान और 5+1 मुज़ाकरात।
राबते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@.
नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी जमातों ने हुकूमत को नेटो की सप्लाई बहाल करने की बाबत खबरदार किया है। सियासी जमातों का कहना है कि अगर सप्लाई बहाल हुई तो मुल्क के अंदर हालात खराब हो सकते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों ने अफगानिस्तान के लिए नेटो की सप्लाई बहाल करने की गरज से हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की बाबत खबरदार किया है। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत का ये इकदाम अंदरून मुल्क दहशतगर्दाना हमलों में इजाफे का बायस बन सकता है। तहरीके इंसाफ पाकिस्तान के सरबरा इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए नेटो की सप्लाई बहाल करने से पाकिस्तान में बदमनी बढ़ेगी। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने हुकूमत को कई बार नेटो की सप्लाई बहाल करने के हवाले से पहले ही खबरदार किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने सलाला चेक पोस्ट पर नेटो के हेलीकॉप्टरों के हमले में 28 पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत के बाद सप्लाई ले जाने वाले कारवानों के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी थी, लेकिन अमरीका और नेटो के शदीद दबाव के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इस बारे में किसी भी फैसले का इख्तियार पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया है। इस दौरान अमरीकी फौजी हुकाम के पैदरपे दौरों ने पाकिस्तान के सियासी और मजहबी हलकों में इस ख्याल को तकवीत दी है कि हुकूमत पाकिस्तान नेटो की सप्लाई बहाल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। लिहाजा दूसरी सियासी जमातों को तशवीश है कि अगर हुक्मरान जमात की आला क्यादत ने नेटो की सप्लाई बहाल करने का फैसला कर लिया तो फिर इसके अरकान पार्लियामान भी इसके हक में वोट देंगे। लिहाजा दूसरी जमातें अब इस बात की कोशिश कर रही हैं कि सियासी बयानात और अवाम को हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाकर उसे नेटो की सप्लाई बहाल करने के मुमकिन फैसले से बाज रखा जाए। हाल ही में पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान ले जाए जाने वाले नेटो के सामान पर टैक्स वसूल करने की बातें भी सामने आई हैं, जिनसे नेटो की सप्लाई बहाल करने की अफवाहों में शिद्दत आ गई है। यही वजह है कि आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में खुद को ताकतवर फरीक के तौर पर जाहिर करने वाली जमात तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी जमातें नेटो की सप्लाई बहाल करने की मुखालफत करके, जो पाकिस्तानी अवाम का भी एक मुतालबा बन गया है, अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी की क्यादत में कायम पाकिस्तान की मखलूत हुकूमत नेटो की सप्लाई की मुखालफत को अपने खिलाफ एक सियासी और तशीराती मुहिम करार दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तमाम मामलात को सामने रखते हुए नेटो की सप्लाई बहाल करने का मामला पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान नेटो की सप्लाई बहाल किए जाने के हवाले से अवामी जज्बात से पूरी तरह आगाह है और उसे मालूम है कि अगर उसने नेटो की सप्लाई बहाल करने के हवाले से किसी भी तरह की नरमी का मुजाहरा किया तो उसे अवाम के रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीका और यूरोप के शदीद दबाव के बावजूद ताहाल अफगानिस्तान के लिए नेटो की सप्लाई बहाल करने पर इत्तेफाक नहीं किया है।
नाज़रीन, तुर्की में रजब तैयब अर्दोगान हुकूमत की शाम से मुतालिक पॉलिसियों पर तनकीद हो रही है। वज़ीर ख़ारजा अहमद दाऊद ओगलू ने जहां इन पॉलिसियों की हिमायत की है, वहीं हुकूमत के नाकदीन का कहना है कि इन पॉलिसियों से मुल्क ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो सकता है। मुलाहिज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
ترکی کی شام مخالف پالیسیاں بدستور اس حکومت کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان چپکلش کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ احمد داؤد اوغلو نے ایک بار پھر وزیر اعظم اردوغان کے موقف کو سراتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے 10 سالہ دور اقتدار میں ترکی نے ایک تاریخ ساز دور کا آغاز کیا ہے اور ہمارا ملک دنیا کے ایک معتبر ملک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اردوغان حکومت کے مخالفین اور ناقدین حکومت انقرہ کی بعض پالیسیوں، خاص طور پر علاقائی معاملات کے حوالے سے سخت معترض ہیں۔ حکومت انقرہ کی شام مخالف پالیسی بھی ایک ایسا ہی معاملہ ہے جس پر ترکی کے اندر شدید نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پالیسی ملک کو خطرناک صورتحال سے دوچار کر سکتی ہے۔ امریکی اور ترک یونیورسٹیوں کے معروف پروفیسر اوکتائی سینان اوغلو نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں حکومت ترکی کو خبردار کیا ہے کہ ملک تاریخ کے صفحات سے غائب ہونے کی سمت بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی ملک سے باہر ترکی کی بات ہوتی ہے تو لامحالہ امریکہ کا نام ذہن میں ابھرتا ہے، حالانکہ امریکہ اس وقت خود ایک دیوالیہ ملک ہے اور سقوط کی جانب جا رہا ہے۔ پروفیسر اوغلو کا حکومت ترکی کو یہ انتباہ براہ راست حکومت انقرہ کی شام مخالف پالیسیوں کے حوالے سے تھا، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ترکی شام پر حملہ کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ چاہے گا تو ترکی شام پر حملہ ضرور کرے گا۔ درحقیقت امریکہ کی علاقائی پالیسیوں کے ساتھ ترکی کی ہم آہنگی کافی عرصے سے اندرون ملک سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بحث و مباحثے کا ایک موضوع بنی ہوئی ہے۔ ترکی کے ایک سابق وزیر اسماعیل مفتی اوغلو نے حکومت کی خارجہ پالیسی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافی عرصے سے ملک کی خارجہ پالیسی بیرونی دباؤ کا شکار ہے اور ہم آزادانہ عمل نہیں کر پا رہے، کیونکہ امریکہ اور یورپ نے مشرق وسطی میں ترکی کے کردار کو محدود کر دیا ہے اور آزادانہ خارجہ پالیسی کی راہ میں مسلسل رکاوٹیں کھڑی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شامی نژاد ترک مصنف حسنی محلی نے اپنے ایک تازہ مضمون میں لکھا ہے کہ عوامی انقلابات کے حوالے سے پہلا قدم 27 فروری 2004 کو سی آئی اے کے اجلاس میں عظیم مشرق وسطی کے امریکی منصوبے کے تحت اٹھایا گیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ مشرق وسطی میں تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں۔ انہوں نے شام کے حوالے سے ترکی کی پالیسیوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے ترک حکام پر الزام لگایا کہ وہ مغربی ملکوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور شام کے حوالے سے جو پالیسی انہوں نے اپنائی ہے اس سے ملک ایک دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ ترک ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما نامی کمال زبیک نے تو یہ تک کہہ ڈالا ہے کہ انصاف و ترقی پارٹی کو عظیم مشرق وسطی منصوبے کے تحت ہی ترکی میں برسر اقتدار لایا گیا ہے۔ سعادت پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کاملاک نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغرب ترکی کو زبردستی ایک جنگ میں دھکیل رہا ہے تاکہ اسرائیل کی مداخلت کا راستہ ہموار ہو سکے۔ اسلامی رجحان رکھنے والی سیاسی جماعت سعادت پارٹی کے ایک سرکردہ رہنما فاتح اردوغان نے بھی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کی پالیسی ترک کرنے کے باعث حکومت پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ حکومت ہمسایہ ملکوں کے خاتمے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ترکی کا کوئی ہمسایہ ایسا باقی نہیں بچا ہے جس کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مسائل حل کرنے کے بجائے جنگ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ شام کے خلاف ترکی کے حملے کی باتیں ایسے وقت میں زور پکڑتی جا رہی ہیں جب وزیراعظم رجب طیب اردوغان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر شام نے امن منصوبے پر عمل درآمد کے حوالے سے مقررہ مہلت کو قبول نہ کیا تو ترکی شام کے خلاف اگلے اقدام کے لیے ترکی جنگ سمیت شام کے حوالے سے رونما ہونے والی ہر تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب شام نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کو اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مشترکہ نمائندے کوفی انان کے امن منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ہونے والی کوششوں کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے۔ شام کے بارے میں ترکی کی پالیسیوں پر انقرہ حکومت کے حامیوں اور مخالفین کی رائے کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ حکومت ترکی کو اپنے جمہوری دعووں کے پیش نظر مخالفین کی رائے پر بھی تھوڑی توجہ دینا چاہیے۔
ناظرین، ہندوستان کی ریاست گجرات میں ایس آئی ٹی نے گلبرگ سوسائٹی قتل عام کیس میں وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو کلین چٹ دے دی ہے، لیکن قتل عام کے متاثرین اور مقتولین کے لواحقین کا کہنا ہے کہ وہ حصول انصاف کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے تجزیہ نگار اور مارکس وادی رہنما شمیم فیضی کا تبصرہ۔
دیکھیں پہلی بات تو یہ بی جے پی کا پروپیگنڈا ہے کہ ان کو پوری کلین چیٹ دی. ایس آئی ٹی کی یہ رپورٹ صرف اور صرف ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس معاملے کی ہے جس میں احسان جعفری کا قتل ہوا تھا. ایس آئی ٹی کی باقی رپورٹ میں جیسے ایک دن پہلے اوڈے میں جو قتل عام ہوا تھا اس کے ایس آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ہی اس میں 23 لوگوں کو سزا دی گئی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ نریندر مودی کو بالکل کلین چیٹ دے دی گئی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے اور بی جے پی کا پروپیگنڈا ہے. ایس آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی مشتبہ تھی کہ خود سپریم کورٹ نے ایک وکیل کو مقرر کیا کہ وہ اس کا مطالعہ کر کے اپنی رائے دے. اور راجو رام چندرن نام کے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل نے کہا ہے کہ کلین چیٹ کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ غلط ہے اور اس معاملے کی دوبارہ جانچ کا اگر مطالبہ کیا جاتا ہے تو دوبارہ جانچ ہونی چاہیے. نریندر مودی یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ گجرات میں اسمبلی چناؤ دسمبر میں ہیں. دیکھیں گجرات میں جو کچھ ہوا 2002 میں یہ ایک منظم سازش تھی جس میں گودرا میں ٹرین میں آگ لگنا بھی اس سازش کا حصہ تھا. ہماری پارٹی کا مطالبہ ہے اور نیو ایج نے اپنے ایڈیٹوریل میں اس ہفتے لکھا ہے کہ اس گودرا کے معاملے میں پورے معاملے کی ہماگیر جانچ ہونی چاہیے, کمپریہنسو انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور اس میں نریندر مودی اور ان کا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پوری طرح سے ملزم ہے. پچھلے 10 سالوں میں نریندر مودی نے صرف اور صرف تمام ثبوت تباہ کرنے کا کام کیا ہے جو ان کے خلاف تھے. اس سے ذکیہ جعفری جب پروٹیسٹ پیٹیشن داخل کرے گی تو ان کو ہندوستان کی سبھی سیکولر قوتوں کی حمایت حاصل ہوگی. یہ ایک لمبی لڑائی ہے اور چونکہ اس کا تعلق ہمارے سیکولر معاشرے سے ہے اس لیے اس لمبی لڑائی کو تو لڑنا ہی پڑے گا اور امید ہے کہ ہندوستان کی اکثریت اس لڑائی میں کامیاب ہوگی اور نریندر مودی اور اس کے ساتھیوں کو یقیناً سزا ملے.
ناظرین, روس کے نو منتخب صدر ولادیمیر پوتین نے پارلیمنٹ سے خطاب میں خارجہ پالیسی کی نئی ترجیحات کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ماسکو کی کوشش یہ ہوگی کہ سوویت یونین کی سابق جمہوریاؤں کو پھر سے ایک اتحاد کا حصہ بنایا جائے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
اگرچہ سوویت یونین کے زوال اور عالمی سطح پر ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے ابھرنے والے نئے روس نے یورپی یونین کے ساتھ ہم آہنگی کی پالیسی کو اختیار کیا اور خود کو یورپی تشخص دینے کی کوشش کی, لیکن حالیہ عشرے کی تبدیلیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یورپ تاحال روس کے لیے قابل اطمینان اتحادی اور ساتھی ثابت نہیں ہوا ہے. لہذا روس اب خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے مشرق کی جانب دیکھ رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ اپنے ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنائے. روس کی کوشش ہے کہ یورو ایشیا کے نام سے ایک نیا اتحاد قائم کیا جائے. اسی تناظر میں روسی وزیر اعظم اور نو منتخب صدر ولادیمیر پوتین نے بدھ کے روز پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس بیلاروس اور یوکرائن پر مشتمل ایک اقتصادی بلاک کا قیام ماسکو کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سر فہرست ہے. انہوں نے کہا کہ ماسکو اس بات کی پوری کوشش کرے گا کہ سوویت یونین کے سابق جمہوریاں یورو ایشیائی اتحاد میں شامل ہو جائیں. ولادیمیر پوتین نے واضح کیا کہ ماسکو کی نئی خارجہ پالیسی کی سمت یورو ایشیا کی ممالک کی جانب ہوگی. انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ دنیا کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنا صرف ایک ملک کے بس کی بات نہیں ہے اور روس چاہتا ہے کہ اس نظریے کی بنیاد پر رکن ملکوں کے درمیان آزاد تجارت کو فروغ دے کر ایک متحدہ اقتصادی نظام قائم کیا جائے. روس کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ان کا ملک آئندہ 3 برس کے دوران دنیا کی بڑی اقتصادی طاقت میں تبدیل ہو جائے گا, لیکن اس کا منافع دوسری اقتصادی طاقتوں سے 3-4 گنا کم ہوگا. پوتین کے اس بیان کو روس کی خارجہ پالیسی کی نئی ترجیحات کا اجمالی خاکہ قرار دیا جا سکتا ہے. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اگرچہ روس نے حالیہ برس کے دوران یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن اپنے خلاف یورپ کی جانب سے ڈالے جانے والے دباؤ اور دھمکیوں کی وجہ سے روسی حکمراں یورپ اور خاص طور سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کسی حد تک تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں. درحقیقت امریکہ اور نیٹو مشرقی یورپ کی سمت نیٹو کی توسیع اور روس کی مغربی سرحدوں تک میزائل شیلڈ کی تنصیب جیسے معاملے پر اصرار کر کے ماسکو کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن کر ابھرے ہیں. علاوہ ازیں علاقائی اور عالمی معاملات میں روس کے کردار کو نظر انداز کرنا اور خاص طور پر لیبیا اور شام کے حوالے سے ماسکو کے موقف پر توجہ نہ دینا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اب امریکہ روس کو ایک دوسرے درجے کے ملک کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ روسی سیاستداں خاص طور پر وزیر اعظم ولادیمیر پوتن ملک کے اندر غیر مغربی اور مقامی سطح کی اصلاحات پر یقین رکھتے ہیں اور خارجہ تعلقات خاص طور پر مغرب کے ساتھ ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ روسی حکام اس بات سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ مغرب کی جانب ان کے مثبت رجحان کے برخلاف مغرب اور خاص طور سے امریکہ روس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا پوتن کی وطن پرستانہ سوچ کے تناظر میں یہ پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کے نئے دور میں یورپ کی توسیع پسندی کے خلاف سخت پالیسیاں اپنائیں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ بات پوری یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ روس اور یورپ کے درمیان مختلف میدانوں میں کشیدگی بڑھے گی، جس میں میزائل ڈیفینس شیلڈ کی تنصیب کا معاملہ سر فہرست ہوگا۔ علاوہ ازیں روس اس بات کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے دوستوں اور اتحادیوں کی حمایت کے ذریعے اپنے علاقائی اور عالمی اثر و رسوخ میں خاتمے کی امریکی کوششوں کو ناکام بنایا جائے۔ البتہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نئے علاقائی اتحاد یعنی یورو ایشیا کے قیام کی روسی کوشش اس کی معیشت کے استحکام اور یورو ایشیا زون میں ماسکو کے سرگرم اور فعال کردار کے حوالے سے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔
اور ناظرین، اب اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5+1 یعنی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی پر مبنی گروپ کے ساتھ ایران کے 8 مذاکرات۔ ناظرین، یہ مذاکرات کل ہفتے کے روز ترکی کے شہر استانبول میں ہونے والے ہیں۔ اس کے لیے ایران کی مذاکراتی ٹیم استانبول پہنچ چکی ہے۔ ایرانی وفد کی قیادت ایران کی قومی سلامتی کی سپریم کونسل کے سیکرٹری سعید جلیلی کر رہے ہیں۔ ناظرین، مذاکرات میں ایران کی کیا پوزیشن ہے اور دوسرے فریق کی کیا پوزیشن ہے؟ دوسرے فریق میں چونکہ کئی ممالک شامل ہیں، ان ملکوں کا موقف ایران کے ایٹمی مسئلے کے تعلق سے کیا ہے، ہم ان امور کا جائزہ لیں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سید ساجد حسین رضوی صاحب کو۔ السلام علیکم، خیر مقدم آپ کا۔
جی بہت شکریہ۔
گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ مذاکرات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور جن کا کوئی خاص نتیجہ تو نہیں نکلا، اب اس وقت یہ مذاکرات دوبارہ پھر سے شروع ہو رہے ہیں ترکی کے شہر استانبول میں۔ ایران کا موقف اور ایران کی پوزیشن کیا ہے اس دفعہ کے مذاکرات میں؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین کے بھی علم میں ہوگا اور آپ نے بھی بتایا کہ اس سے پہلے بھی مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری رہا ہے اور کئی ادوار اس سلسلے میں جو ہے انجام پا چکے ہیں، اور فوری طور پر کسی نتیجے کی جو ہے وہ ان مذاکرات سے امید رکھنا بھی جو ہے وہ غیر منطقی کہی جا سکتی ہے کہ فوری طور پر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ مقابل فریق جو ہے اس کے جو مطالبات ہیں اور اس کا جو مد نظر جو چیزیں ہیں وہ ایران ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔
جی،
رہی یہ بات کہ ایران کی پوزیشن کیا ہے، پچھلے یعنی حالیہ کچھ عرصے میں جو کئی بڑی تبدیلیاں علاقے کی سطح پر عنما ہوئی ہیں، تو اسلامی بیداری کی جو لہر اس خطے میں اٹھی ہے اس کے پیش نظر، اس کے بعد دوسری چیز ایران میں ہونے والے عام انتخاب پارلیمانی انتخابات اور اس میں بھرپور لوگوں کی شراکت، 64% سے زائد جو ہے وہ ٹرن آؤٹ، اور تیسرے جیسے کہ کبھی آرٹیکل تبصرہ آپ کا یہاں سے گیا، روس میں صدر پیوٹن کی کامیابی، یہ دو تین چیزیں ایسی جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ اس کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان مذاکرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پوزیشن جو ہے وہ کافی مضبوط ہے اور بہت ہی اعتماد کے ساتھ جو ہے ایران اس دفعہ ان مذاکرات میں شرکت کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کہہ سکتے ہیں کہ مد مقابل فریق جو ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ ایران کے خاص طور پر انتخابات جو ہیں کہ اتنی بھرپور لوگوں کی جو شرکت رہی اور عوام کی مشارکت پارلیمانی انتخابات میں دیکھنے میں آئی، اس کے پیش نظر ان کی پوزیشن جو ہے یقیناً ماضی کی نسبت جو ہے اس میں ضعف اور کمزوری دیکھنے میں آئے گی۔
جی ساجد رضوی صاحب، ایک مذاکرات میں جو دوسرا فریق ہے ایران کے سامنے وہ ایک گروپ ہے 6 ممالک کا، जिसमें रूस है, चीन है, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया है और जर्मनी। रूस और चीन का मौक़िफ़ ईरान के एटमी सरगर्मियों के ताल्लुक से कुछ है और अमेरिका का मौक़िफ़ कुछ और है
जी।
इस सिलसिले में आपको क्या लगता है, ये ममालिक किस तरह से आपसी तालमेल बना पाएंगे ईरान के मसले?
देखिए, चीन और रूस का जहाँ तक ताल्लुक है, वो शुरू से उन्होंने उसूली मौक़िफ अपना ये इख्तियार कर रखा है कि एटमी तवानाई और पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी जो है वो हर मुल्क का हक है, और ख़ासतौर पर उन मुल्कों का कि जो NPT के बाज़ाब्ता तौर पर रुकन है
जी।
और इसी मौक़िफ को लेकर अब तक चीन और रूस जो हैं वो आगे बढ़ते रहे हैं और उनका हमेशा कहना यही रहा है। जहाँ तक रह गया अमेरिका या वो बाकी जो ममालिक हैं अमेरिका के इत्तेहादी, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, ये ममालिक जो हैं इनका जैसा कि सबके इल्म में है, सब जानते हैं कि इनका मुतालबा और इनकी जो पॉलिसी हैं वो खालिस्तन हठधर्मी पर मबनी है। अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस्लामी जमहूरी ईरान एटम बम नहीं बना रहा है, उसका एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर से पुरअमन है, और इसी चीज़ को जो है इस्लामी जमहूरी ईरान के हुक्काम और आला क़यादत बार बार अपने बयानात में, अपने मौक़िफ़ में ऐलान कर चुकी है। लेकिन मसाइल जो हैं वो दरअसल कुछ और हैं, और उसके पेश नज़र जो है ये अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक जो हैं ईरान पर मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो IAEA के ज़रिए जो है वो दबाव डालकर अपने मुतालबात मंजूर करवाना चाहते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ यही है कि इस्लामी जमहूरी ईरान अपना एटमी प्रोग्राम जो है उससे सरफ नज़र करे, और अगर सरफ नज़र ना करे तो ईंधन के मामले में, जैसा कि इससे पहले भी वो मुतालबा करते रहे कि ईंधन जो है वो मुख्तलिफ फार्मूले उन्होंने दिए कि इस्लामी जमहूरी ईरान एटमी ईंधन जो है वो ख़ुद तैयार ना करे बल्कि वो जाए रूस में जाए, रूस जो है वो वहाँ पे ईंधन तैयार हो और वो तीसरे मुल्क को दे, और कई वास्तों से होते हुए जो है इस्लामी जमहूरियन तकरीबन इस पर भी एग्री हो गया था, लेकिन मुकाबिल फरीक चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि असल हदफ और मकसद जो उनका कुछ और है, वो इसमें टाल मटोल से काम लेते रहे और लैतोलाल करते रहे। नतीजतन हमने देखा कि इस्लामी जमहूरी ईरान ने अपनी ज़रूरत का एटमी ईंधन भी खुद ही तैयार कर लिया और इस चीज़ का मुंतजर नहीं रहा कि बाहर से जो है वो उसकी ख़रीदारी हो या कोई दूसरा मुल्क या तीसरा मुल्क या अमेरिका और जो इसके जो रुकन ममालिक हैं 5+1 के, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, उनसे कोई इस मामले में जो है वो लेन देन हो
जी। एटमी मुज़ाकरात ही हो रहे हैं। देखिए, ईरान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि पुरअमन मकासद के लिए सरगर्मियाँ हैं जो जारी रहेंगी, किसी भी सूरत में इन्हें रोका नहीं जाएगा। ईरान का एटमी प्रोग्राम एटमी हथियारों की तरफ नहीं जाएगा, ये नीचे से ऊपर हर सतह पर इस बात को वाज़ह किया जा चुका है। कायद इनकलाब इस्लामी तक ने इस सिलसिले में वाज़ह तौर पर कहा है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे।
बिल्कुल,
ईरान का ये वाज़ह तौर पर मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ अमरीका है, ख़ास तौर पर अमरीकी हुकाम के जो बयान आते हैं, मैंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का एक बयान पढ़ा था, मुझे तारीख़ याद नहीं किस तारीख का बयान है, लेकिन उन्होंने तासुर ये दिया था कि हम इन मुज़ाकरात से ख़ास नतायज चाहते हैं। ख़ास नतायज बाद में तबसरा निगार ने लिखा था कि ख़ास नतायज ये हो सकते हैं कि ईरान एटमी माफ़ कीजिएगा यूरेनियम की अफजूदगी बंद कर दे
जी।
इस सूरत हाल में मुज़ाकरात किस नहज पे जाएंगे, किस रुख पे जाएंगे?
देखें, इन मुज़ाकरात के ज़रिए अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक जो हैं वो महज ईरान पर दबाव डालने के लिए ही इन मुज़ाकरात को इस्तेमाल करते रहे हैं, और मीडिया के ज़रिए इसकी जो है वो हर मुज़ाकरात के बाद, हर मुज़ाकराती अमल के बाद या मरहले के बाद जो है वो मग़रबी मीडिया जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है
जी।
और जो मुज़ाकरात के बाद जो इनके मुख्तलिफ हुक्काम के जो बयान सामने आते हैं उसमें दो पहलू बातें होती हैं, और उसी से जो है वो नतीजे निकाले आते हैं कि इस्लामी जमहूरी ईरान का एटमी प्रोग्राम शफाफ नहीं है, इस्लामी जमहूरी ईरान ख़तरनाक है, इस्लामी जमहूरी ईरान को अगर रोका नहीं गया तो ये पूरा खत्ता जो है वो ख़तरात में पड़ जाएगा और ख़तरे में पड़ चुका है। ये चीज़ें जो हैं वो उनके हमेशा मद्देनज़र रहती हैं, और मीडिया को जो है वो खुराक मुहैया की जाती है, और अपने अपनी राय आमा को, इस वक्त आपके इल्म में होगा कि यूरोपीय ममालिक अमरीका समेत इस वक्त सख्त माशी और इक्तिसादी बहरान से दो चार हैं, خاص طور پر ایندھن کے معاملے میں، پیٹرول کے معاملے میں اسلامی جمہوری ایران نے کئی ایک ملکوں کا جو ہے پیٹرول جو ہے وہ بند کر دیا، اگرچہ مغربی ممالک اور امریکہ خود یہ چاہ رہے تھے کہ اسلامی جمہوری ایران پر پابندیاں لگائی جائیں اور ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے، لیکن اسلامی جمہوری ایران نے اس تاریخ کا، اس وقت کے آنے سے پہلے ہی یہ کام جو ہے کر دیا، اور نتیجہ اس وقت یہ ہے کہ وہاں پیٹرول کے معاملے میں، ایندھن کے معاملے میں یورپی ممالک جو سخت بحران اور مشکلات سے دوچار ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے، رائے عامہ کے دباؤ سے اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے اور لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ اس قسم کے مذاکرات اور پروگراموں سے جو ہے یورپی ممالک کو کام جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بخوبی جانتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی کہا، رہبر انقلاب اسلامی کا باقاعدہ اس سلسلے میں فتویٰ موجود ہے اس کے حرام ہونے کا، ایٹمی ایٹم بم کے،
جی
تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی، اور اس چیز کو البتہ مغربی ممالک کے کام اچھی طرح سے تسلیم کرتے ہیں، باور کرتے ہیں، اور اگر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ان کو واقعا اس ایٹم میں ایران اگر ایٹم بم بنا رہا ہے تو پہلے ان ممالک کو جو ہے وہ کیوں دباؤ نہیں ڈالا جاتا کہ جو ایٹم بم بنا چکے ہیں، جن کے پاس ایٹم بم موجود ہیں، کہ جن کے اوپر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا، خود امریکہ ایٹم بم استعمال کر چکا ہے اور وہ المیہ یہ ہے کہ وہ اس سارے قضیے میں جو ہے وہ پیش پیش ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر دباؤ ڈالا جائے، اسلامی جمہوریہ ایران کو بدنام کیا جائے، اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں جو ہے غلط قسم کی افواہیں پھیلائی جائیں، اس کو خطرہ ظاہر کیا جائے۔
جی، یہ ایٹم بم اور جوہری ہتھیار کے حرام ہونے کا جو فتویٰ کہا جا سکتا ہے قائد انقلاب اسلامی کا ہے، یہ اس کا آپ ایران کے خاص طور سے انقلاب کی جو تاریخ ہے اس سے باقاعدہ واقف ہیں، اس میں بھی میرے خیال سے آپ ضرور اس بات کو، اس کی تائید کریں گے کہ ایران نے اس پوری جنگ میں جبکہ کیمیاوی ہتھیاروں سے ایران پہ حملہ کیا گیا، جواباً کبھی بھی کوئی ایسا حملہ نہیں کیا جس میں عام شہری نشانہ بنے،
بالکل،
اور ایٹم بم کا حملہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی تمیز نہیں رکھی جا سکتی کہ صرف فوجی بنے یا فوجی مراکز ہی نشانہ بنے، اور غالباً یہ پہلو مد نظر ہے،
بالکل، اگر جو لوگ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ سے واقف ہیں اور اگر وہ چاہیں تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران نے سینکڑوں مورد میں جو ہے وہ اقوام متحدہ کے متعلق اداروں میں باضابطہ طور پر عراق کے خلاف شکایتیں درج کرائی ہیں کہ فلاں فلاں محاذ پر، فلاں سیکٹر پر، فلاں جگہ، فلاں شہر پر، فلاں آبادی پر عراق نے ممنوع کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے، البتہ چونکہ اس وقت کوئی شنوائی نہیں تھی، اسلامی جمہوری ایران تنہا تھا، عراق کے ساتھ جو ہے اس وقت کی دونوں بڑی طاقتیں اس کی پشت پر تھیں، سوویت یونین بھی اس کی حمایت کر رہا تھا اور امریکہ بھی اس کی حمایت کر رہا تھا، یعنی مشرقی اور مغربی بلاک دونوں، اور یورپ کے تقریباً سبھی ممالک جو ہیں وہ عراق کو، صدام کو جو ہے وہ اس کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے، اس کو سیاسی اور میڈیا کے حوالے سے اور فوجی حوالے سے اس کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے تھے، اور انتہائی ممنوع کیمیاوی ہتھیار جو ہیں یورپی ممالک کی کمپنیوں نے ہی صدام کو دیے تھے، اور صدام نے ظاہر ہے کہ جب خود یورپی ممالک اس قسم کے ہتھیار اسے فراہم کر رہے تھے، اس نے بھی بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی خوف و خطر کے ان ہتھیاروں کو جو ہے اس نے استعمال کیا، حتیٰ اپنے ہی ایک شہر کے باسیوں کے خلاف بھی اس نے جو ہے یہ کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے، حلبچہ کہ جہاں تقریباً چند سیکنڈ میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں جو جہاں تھا وہیں موت کی نیند سو گیا، بچے، بوڑھے، خواتین، اور سینکڑوں کی تعداد میں اس سے متاثر ہوئے جو آج بھی سسک سسک کر جو ہیں وہ مر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اسلامی جمہوری ایران اس کے شہروں کو 50 دن تک، تہران کو خاص طور پر میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا تھا، اس کے صدام کے جنگی طیارے جو فرانس نے فراہم کیے تھے وہ تہران تک پرواز کر کے آتے تھے اور عام مقامات کو جو ہے نشانہ بناتے تھے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے اس قسم کی کبھی
کوئی
کاروائی نہیں کی گئی کہ اس میں عام شہریوں کو، ٹرینوں کو، مسافر بردار طیاروں کو، جیسا کہ صدام نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کیا، ایسا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا۔
جی، یہ گفتگو ادھر آ گئی، لیکن میں پھر سے مذاکرات، ایٹمی مذاکرات کی طرف آؤں گا۔ امریکہ خاص قسم کے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے، امریکہ نے ہمیشہ ایک پالیسی یہ اختیار کی ہے کہ مذاکرات کو ایک بہانہ رکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں، اس مذاکرات سے پہلے اور بعد میں دباؤ ڈالتا ہے مختلف طریقوں سے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ، یعنی ایک طرح سے مذاکرات میں مجبور کر دیا جائے دوسرے فریق کو کہ وہ نتیجوں کو تسلیم کر لے، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایران کو مجبور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چونکہ خود اندرونی طور پہ اتنی مشکلات سے دوچار ہے کہ ایران سے یورینیم کی افزودگی بند کروا لے، ایٹمی سرگرمیاں بند کروا لے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، اور امریکہ کی خواہش صرف اور صرف یہی ہے. ایسی صورت میں آگے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ امریکہ کا ہمیشہ دباؤ یہ رہا ہے اور اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ممالک جو ہیں، چاہے وہ اسلامی ہوں، غیر اسلامی ہوں، عرب ہوں یا افریقی ہوں، ان کو بھی یہ عادت ہے کہ وہ مجبوراً یا اکراہن توہن جو ہے وہ امریکہ کی مرضی اور پالیسیوں کو جو ہے فالو کریں یا ان کے کہنے پر چلیں، بغیر اس کے کہ کوئی سوال کریں، کہیں اشکال کریں، کہیں اعتراض ہو. اسلامی جمہوری ایران کے معاملے میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ خود یورپی ممالک اور خاص طور پر 5+1 جو ہے ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، اور اسلامی جمہوری ایران کے حالات اور واقعات پر نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو واقف ہیں، ان کے بھی علم میں ہوگا کہ جب امریکہ میں سعودی سفیر کے قتل کی سازش جو ہے امریکیوں کے دعوے کے مطابق پکڑی گئی اور اسلامی جمہوری ایران کو اسے ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد تہران میں برطانوی سفارت خانے کے سامنے جو طالب علم نے مظاہرہ کیا، اس کو بہانہ بنا کر یورپی ممالک نے اپنے سفیروں کو جو ہے وہ واپس بلا لیا تھا. ظاہراً اسلامی جمہوری ایران کو سخت دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی تھی، اور سارے یورپی ممالک کے سفیر جو ہیں ایک کے بعد ایک اپنے اپنے وطن واپس لوٹ گئے تھے، اور اسلامی جمہوری ایران کو تنہا اور الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن انتخابات کے بعد اور علاقے کے جو حالات تبدیل ہوئے ہیں، اس کے پیش نظر ان ممالک کو خود بخود، جس وقت یہ لوگ یہ ممالک کے سفیر گئے تھے، اس وقت مغربی میڈیا نے اس کو خوب زور شور سے اچھالا تھا کہ آج فلاں ملک کا سفیر چھوڑ گیا تہران، آج فلاں ملک کا چلا گیا، اور یورپی ممالک کے سفیر جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں. لیکن جب یہ واپس آئیں تو ان کے واپس آنے کی کوئی خبر جو ہے
تہران واپسی کوئی
خبر نہیں تھی، اور سارے ان ممالک کے سفیر جو ہیں خاموشی سے آ کے اپنے اپنے سفارت خانوں میں براجمان ہو گئے.
جی، اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹمی مذاکرات کی جو پوزیشن ہے، اس میں امریکہ کا ایک موقف ہے، ایران کا اپنا ایک موقف ہے.
جی،
اس بیچ اگر ہم ایک برکس پر ایک نظر ڈالیں، ایک یہ جو گروپ بن کے سامنے آیا ہے برکس کا، جس میں ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں، برازیل ہے، روس ہے، انڈیا ہے، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، ایسا لگتا ہے کہ سارے عالمی معاملات اب اس نہج پر نہیں جائیں گے جیسے مغربی ممالک چاہتے تھے، جیسا امریکہ چاہتا تھا. ایسا لگتا ہے جیسے کچھ اور قطب بھی وجود میں آ رہے ہیں، اور دنیا ایک قطبی نظام کے بجائے اس حالت سے نکل کے باہر آ رہی ہے، اور دوسری طاقتیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں. تو ہم کو کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ایٹمی مسئلے میں بھی نتیجہ کچھ ایسا نکلے گا جو امریکہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اسی نتیجے کو دنیا کی طاقتیں مانیں، دنیا کی جو نئی ابھرتی ہوئی طاقتیں مانیں؟
دیکھیں، اگر نوابستہ تحریک کے رکن ممالک اور دیگر علاقائی اور عالمی تنظیمیں جو ادارے ہیں، اب وہ سب کے سب جو اسلامی جمہوری ایران کے حق کو باضابطہ طور پر تسلیم کر چکے ہیں، اور آئی اے ای کی جو رپورٹیں ہیں اور ان کے جو بیانات ہیں، اس میں بھی مکمل طور سے جو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بالکل پرامن ہے، اور اس میں کہیں کوئی انحراف دیکھنے میں نہیں آیا. اور البتہ اس کے بیانات جو ہیں، ان سے یورپی ممالک، مغربی ممالک اور ان کا میڈیا جو ہے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جب رپورٹ میں آئی اے ای کے سربراہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب تک، تو اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ انحراف نہیں تھا، لیکن آج کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا نہیں پتہ. نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوری ایران ممکن ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنا لے یا ایٹمی ہتھیاروں کی طرف جا رہا ہو. لیکن مغربی ممالک اچھی طرح سے اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں، امریکہ بھی سمجھ چکا ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس نہج پر نہیں ہیں کہ جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، نتائج جو ہیں جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں، اس نتیجے تک وہ اب ہرگز نہیں پہنچ سکتے. صورتحال بالکل جو ہے وہ بدل چکی ہے، ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور اسلامی جمہوری ایران کے معاملے میں وہ پچھلے 30-32 برسوں سے اس بات کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران کی حکومت، اس کا نظام، اس کا سسٹم جو ہے وہ ہرگز مغربی ممالک کے دباؤ کو تسلیم نہیں کرتا، اور آئندہ بھی ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے.
جی ناظرین، ایٹمی مذاکرات کے تعلق سے آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی. ایٹمی مسئلہ ہو یا دوسرے جو بھی مسائل ہوں، جیسا کہ گفتگو میں بھی یہ نقطہ آیا کہ مغربی ممالک نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ دباؤ ڈال کر، مختلف طرح کے دباؤ ڈال کر وہ ملکوں کو اپنی بات منواتے ہیں، خاص نتائج مذاکرات سے نکالتے ہیں، وہ نتائج جو پہلے سے ان کی نظر میں طے شدہ ہوتے ہیں. لیکن اب حالات یہ نہیں ہیں، حالات اب بدل چکے ہیں، مغربی ممالک جو ایک عرصے سے پوری دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوششوں میں کسی حد تک کامیاب رہے تھے، اب اندر سے خود کمزور ہو رہے ہیں۔ نئی طاقتیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں جنہیں دنیا تسلیم کر رہی ہے طاقت کے طور پر۔ تو ان حالات میں ممکن ہے، بلکہ یقینی ہے کہ مذاکرات یا مختلف ایشوز پر جو نتائج سامنے آئیں گے وہ شاید مغربی ممالک اور سامراجی طاقتوں، بلکہ یوں کہا جائے کہ سامراجی طاقتوں کی مرضی کے مطابق نہ ہو، بلکہ شاید وہ نتائج سامنے ہوں جسے دنیا کی قومیں مانیں اور دنیا کی قومیں جس کی حمایت کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔